صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو جاننے کے لیے بعض صحابہ کرام، اس میں غالباً حضرت عثمان ابن مزعون ہیں اور غالباً حضرت علی بھی ہیں اور دوسرے ایک صحابی ہیں، تین یا چار صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور کے اعمال کے متعلق پوچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کے یہ اعمال ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہمیں تو اور بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے میں پورا دن اور رات اللہ کی عبادت میں رہوں گا اور میں سوؤں گا نہیں، اس نے یہ تھان لی۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ یہ بول کر گئے ازواج مطہرات کے سامنے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پہنچائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ دیکھو تین صحابی آئے تھے اور یہ لوگ ہیں، اور وہ یہ کہہ کر یہاں سے گئے، حضور نے ان کو بلایا کہا تم تین ہی ہو جنہوں نے یہ الفاظ کہے، تو کہا ہاں، کہا تم نے یہ لفظ کہے، کہا ہاں، کہا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے، آپ نے یہ فرمایا ایوکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب پلاتا ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، تم نے یہ جو کہا ہے کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا تو یہ نہیں، روزہ رکھنا ہے ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، سو میں داؤد رکھو ایک دن افطار کرو ایک دن روزہ رکھو، روزانہ نہیں، یہ آپ نے فرمایا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میں سو بھی جاتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، تو سونا بھی عبادت ہے اور عبادت کرنا بھی عبادت ہے، سونا اس لیے کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا یا تہجد کے لیے اٹھنا یہ عبادت ہے، یہ سونا آپ یہ تمہارا سونا عبادت ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا، تیسرے صحابی سے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تم تو ایک نکاح کی بات کرتے ہو، میرے تو 11 نکاح ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں دین کے بارے میں اپنے اوپر سختی سے منع فرمایا گیا، حضور نے اپنے اوپر سختی فرمائی لیکن ہمیں منع فرمایا کہ نہیں تمہیں نہیں، تمہیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا تمہاری طاقت ہے، تمہیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا تم جھیل سکتے ہو، اسی کو اس میں فرمایا تو لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر سختی کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی چھت سے لٹکتی ہوئی ایک رسی دیکھی، اور یہ غالباً ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے میں تھی، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے، کہا یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے، یہ رات کو عبادت کرتی ہے تو چوٹی سے اس رسی کو باندھ لیتی ہے تاکہ جب وہ عبادت میں لگے اور اس کو نیند آئے تو جھونکے کی وجہ سے جب سر جھکتا ہے تو بال کھینچتے ہیں تو وہ فوراً چوکن نہ ہو جاتی، آپ نے منع فرمایا کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، اعمال میں اتنے ہی اعمال کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اپنے اوپر زیادہ سختی نہ کرو، یہ فرمایا، اسی کو یہاں سمجھا رہے ہیں، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک قوم نے اپنے اوپر سختی کی اللہ نے ان پر بھی سختی کی، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ، یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا بقایا ہے کہ اپنے اوپر سختی کی وجہ سے آج جو لوگ چرچ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں یا صومعہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں یہ انہی لوگوں کی پیداوار ہے کہ یہ لوگ رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، ایک آدمی پوری مخلوق سے الگ چلا جائے، نہیں یہ نہیں، وہ یہ نہیں، اس کو اپنی قوم میں رہنا ہے، اپنے معاشرے میں رہنا ہے، اپنے سماج میں رہنا ہے، اور سماج میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، یہ یہاں فرماتے ہیں۔ آگے پھر فرماتے ہیں، ایک اور حدیث لائے ہیں، اس پر اسی پر آج کی بات کو بیان ختم کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ پانچ قسموں پر ہیں, پانچ صورتیں ہیں, پانچ صورتیں, صورتوں کے معنی یہ صورت نہیں, صورت معنی نو قسم, پانچ نوعوں پر قرآن کریم نازل ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جو حلال ہیں, جن کو حلال کا درجہ ملا ہے, کچھ اعمال ایسے ہیں جو حرام کے درجے میں ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں, اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, اور امثال ہے, امثال معنی مثالیں بیان کی گئی. یہ پانچ طرح کی قرآن کریم کے اندر آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں. لہذا تم حلال کو حلال جانو, قرآن کریم نے جس چیز کو حلال جانا ہے اس کو تم بھی حلال جانو, قرآن کریم نے جس چیز کو حرام جانا ہے اس کو تم بھی حرام جانو. قرآن کریم کی جو آیتیں محکم ہیں جس پر تم عمل کر سکتے ہو اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس پر عمل کرو, یہ محکم آیتیں ہیں, اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان کو اللہ پر چھوڑ دو, ان کے معنی کے پیچھے مت پڑو کہ اس کا معنی تم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے یا اس کا معنی اور تفسیر کر کے امت کے سامنے لانا ہے, نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ متشابہ ہیں, جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے. اب آپ تم جو ہو ہے اس آیت سے اللہ کا ہاتھ ثابت کرو, جب ہاتھ ثابت کرو گے تو تمہیں شولڈر ثابت کرنا پڑے گا, جب شولڈر ثابت کرو گے تو جسم ثابت کرنا پڑے گا, تم اللہ تعالیٰ کا سر ثابت کرنا پڑے گا, پھر سر کے اندر آنکھیں اور دماغ اور کان اور زبان یہ تمام چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی, اور باقاعدہ تم ایک ایسا فرقہ لے آؤ گے جو جس کو جو فرقہ ہے متشابہ یا متشبہ کہتے ہیں. اس لیے یہ جو آیتیں ہیں ان کی تعبیل کرتے ہیں, جیسے قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى على العرض, اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو چھ دنوں میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. تو عرش کیسے ہے, جب عرش پر مستوی ہوئے تو عرش ایک تخت کو کہتے ہیں, اور جب تخت ہوگا تو اس پر کرسی کا ہونا لازم ہے, جیسے قرآن کریم میں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, جب کرسی ہے تو کرسی پر بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے معنی کے اندر اور اس کی تفسیر کے اندر اور اس کے ڈیٹیل کے اندر مت جاؤ, اتنا سمجھ لو الاستواء معلوم, جو امام مالک یا امام احمد بن حنبل نے فرمایا الاستواء معلوم, اللہ کا استواء اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ تو معلوم ہے, الاستواء معلوم کیسے ہے وہ کیفیتہ مجھول, اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہے, اللہ تمام آسمان اور زمین کو پیدا کر کے عرش پر کیسے مستوی ہوئے یہ کیفیت ہم سے غائب ہے. وہ کیفیتہ مجھول والایمان بہ واجب, ایسی آیتوں پر ایمان لانا واجب ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعت, اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے, اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے, یہ دین میں گویا ایک نئی بات کا گھڑنا ہے. اس لیے اب یہاں یہ فرما دیں کہ ید کا کیا معنی ہوگا, پہلے اوپر والی حدیث کا ترجمہ کریں پھر میں سمجھاتا ہوں. تو جو چیز حرام ہے اس کو حرام جانو, حلال کو حرام جانو, اور محکم پر عمل کرو, اور متشابہ پر ایمان لے آؤ. وآمنوا بالمتشابہ, اور امثال جو قرآن کریم نے بیان کی ہے, مثالیں جو بیان کی ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ, کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں, اگلی قوموں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں, اگلے لوگوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں, ایمان والوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں, کافروں کی اور مشرکین کی, اور وہ قومیں جن کے سامنے نبیوں نے دعوت پیش کی ان کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. وہ مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو, تاکہ تم اس سے لیسن لو, تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو, یہ فرماتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, یا دوسری جگہ فرمایا تبارک اسم ربک, نہیں کل من علیہا فان, دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے, ویبقی وجہ ربک, اور اللہ کا چہرہ یہ باقی رہے گا. تو یہاں وجہن سے مراد ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ کی ذات یہ باقی رہے گی. اب اللہ کی ذات کیسی ہے اس کو ہم اپنے خیالوں میں نہیں لا سکتے, اس لیے یہ اللہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم لوگ ہیں. اللہ کا ایک لطیف چیز ہے, وہو اللطیف الخبیر, اس کا ادراک نہیں ہو سکتا, ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا. ہاں اب یہ جو الفاظ ہیں اس کی آپ تعویل کر سکتے ہو کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا اور وہاں یہ گئے, مکہ والوں نے ان کو کیپچر کر لیا, ان کو ہائی جیک کر لیا, اور یہ بات چلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا علیہ اللہ, اور یہ بات وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہے. یہ آج کی بات نہیں, یہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی. آج بھی امت کے غیر مسلم یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ایک شوسا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کو چیک کرتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن کیا تھا. بہرحال یہ بات حضور تک پہنچی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ عثمان کی موت کا بدلہ ہم لے لینا ہے, اور یہ ہاتھ ہے اور اس پر میرا ہاتھ ہے, اور اس پر صحابہ کرام نے بیعت لی کہ ہم بھی حضرت عثمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. ان جماعت نے جب بیعت لے لی حضرت عثمان کے بدلے کے لیے, اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان تمام ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, یعنی تم تمام کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے. بھائی کہتے ہیں نا, بھائی فلاں آدمی کا ہاتھ میرے سر پر ہے, حالانکہ وہ 24 گھنٹے اس کا ہاتھ, اور حقیقت میں اس کا ہاتھ سر پہ, اس کا ہاتھ اس کے سر پر نہیں ہوتا, لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت میری مدد کے لیے تیار ہے. تو یہاں پر بھی اس سے یہی مراد لیا جائے گا کہ اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے, یعنی اللہ کی مدد تمام کے ساتھ ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. اور وجہن سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک اخیری حدیث ہے, اس کے بعد ہم اس لیے کہ وہاں تک ہی پڑھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کام تین طرح کے ہیں, ایک وہ کام وہ امر جس کی ہدایت ظاہر ہے اس کی پیروی کرو, اور وہ امر جس کی گمراہی ظاہر ہے تو اس سے بچو, یعنی جو کام کرنے کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے اس کی پیروی کرو, اس کی اتباع کرو, جن کاموں کو کرنے سے گمراہی پھیلتی ہے تو اس سے بچو, یہ کہنا چاہتے ہیں, اور وہ کام جو مختلف بھی ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو, اس کے اندر مت پڑو, یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, اور یہ آپ ان لوگوں کو بتلاتے ہیں جو بہترین زمانے میں بہترین عربی سمجھے ہوئے ہیں, بہترین عربی سمجھے ہوئے ہیں, جہاں ہر صحابی ایک ہدایت کی مثال ہے, ایک ہدایت ہے جو جہاں پہنچ گیا اپنے ہاتھ پر کروڑوں ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. یہ ان لوگوں کو حضور فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ظاہر ہیں اس پر عمل کرو, اس کی پیروی کرو, جس چیز سے گمراہی پھیلتی ہے یا جن کاموں کے اندر گمراہی کو بتلایا گیا ہے اس سے بچو, اور جن جو کام مختلف بھی ہیں تو اس کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو, اس کی ٹوہ میں مت نہ پڑو, اس لیے کہ قریب بھی جاؤ گے تو شیطان تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جائے. اللہ تعالیٰ یہ آپ صحابہ کرام کو فرما دیں, حالانکہ صحابہ کرام تو ان چیزوں پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے تھے. صحابہ کرام سے یہ چیز ہم کو اس لیے پہنچائی جا رہی ہے کہ آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر بحث کرتے ہیں, مباحثہ کرتے ہیں, اور ایسی جگہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں کہ نہ جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور دلیلیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو لچر ہوتی ہیں. یاد رکھو, اگر وہ چیزیں قرآن اور سنت سے ہیں تو ہم اس کو مانیں گے, اور قرآن اور سنت سے نہیں ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے اور سنت سے محبت نصیب فرمائے. حضرت مولانا حنیف لوہاروی صاحب, ان کی اہلیہ کی والدہ یعنی ساس کا انتقال ہوا ہے مولانا کی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دوپہر کو مجھے کسی نے کہا تھا لیکن میں بھول گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، دنیا کے جو اس وقت کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو استوار فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو اور خصوصاً ان اس ملک کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے جس حال پر اس وقت ہے اطمینان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کا وفادار بن کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ ان سے جا کر کہیں، بجائے اس کے کہ دوسری باتیں کرنا، یہ غلط باتیں ہیں، یاد رکھو، حق تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب